الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عزیز بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم پانچویں پارے کے نمایاں مضامین کا جائزہ لیں گے. پانچواں پارہ شروع ہوتا ہے تو سورہ نساء کا آغاز ہو چکا ہے، اور سورہ نساء کا تعارف اور اس کے بارے میں مضامین کی تقسیم اور اس کے اہم مضامین کا جائزہ ہم نے کل لے لیا تھا. اب شروع کے اندر ہی، پانچویں پارے کے اندر ہی ایک بات بتائی گئی ہے، اور گناہوں کی معافی کے لیے ایک بڑا شاندار ضابطہ جو ہے بتایا گیا ہے، اور ایک اصول بتایا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ یہ فرمایا یہاں پہ کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے، بڑے بڑے گناہ جو ہیں جو گنوائے گئے ہیں حدیث کے اندر جو ہے بڑے گناہ، ان سے اگر تم بچتے رہو گے تو تم سے جو چھوٹے گناہ ہوں گے، صغیرہ گناہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرماتا رہے گا. تو یہ بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے، اور اسلامی تمدن کے جو ہے حوالے سے معاشرے کا طرز عمل اس میں ڈٹرمن کیا جانا چاہیے. لیکن جو ہے وہ بالعموم ہمارے کیا ہے، معاشرے میں اندر کیا ہے کہ جو ترتیب ہے اس کے برعکس نظر آتی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ معاشرے میں بڑے بڑے گناہ جو ہیں، کبیرہ گناہ جو ہیں، وہ تو اللہ جان ہو رہے ہوتے ہیں، سود کا چال چلن ہے، اور جو ہے آپ دیکھ لیں گے کس طریقے سے فحاشی اور اریانی کس طریقے سے جو ہے وہ پروموٹ کی جاتی ہے. بالکل بعض اوقات تو جو ہے بڑے بڑے اداروں اور سرکاری سرپرستی میں حرام خوری جو ہے وہ بالکل آپ دیکھ لیں کس طریقے سے. لیکن جو ہے مذہبی طبقات کے افراد جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے ان کو اس طرح نکیر کرتے ہیں، اس طرح ان کی مذمت کرتے ہیں، اور جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی جو جزیات ہیں، فروعات ہیں، جو ہے فقی اختلاف ہیں، اس پہ جو ہے وہ کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں. پائنچا جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ہے تو نماز نہیں ہوگی، داڑھی شرعی ہے کہ نہیں ہے، اقامت دین کے جو فریضہ ہے اس کے اوپر کبھی مجال ہے. آپ نے کبھی سنی ہو بات جو ہے ممبروں اور محراب سے اور خطبوں سے کہ دین نافذ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، اور جو ہے دین کے بڑے بڑے ستون جو ہے وہ ڈھہ گئے ہیں. اور دیکھیں پورے معاشرے کے اندر سود کا چال چلن ہے. آپ نے کتنی تحریکیں جو ہے وہ دیکھی ہیں، اٹھی ہیں کہ جو ہے سود کے بارے میں اندر کہ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ایک موومنٹ، ایک تحریک چلائی جائے، معاشرے کے اندر سے سود کو جو ہے وہ ختم کیا جائے. تو یہ ہماری دیکھیں کہ جو ترتیب ہے، جس طریقے جو چیز اللہ تعالیٰ نے جو ہے بڑی گنوائی ہے، سخت گنوائی ہے، ان چیزوں کے بارے میں تو ان کو تو ہم نے بڑا ہلکا لے لیا ہے، اور جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو بالکل فروئی ہیں اور جن کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایسا دار و مدار نہیں ہے ہماری چیزوں ان کا، لیکن ان کو ہم نے اتنا بڑا کر دیا کہ ان کے اوپر جو ہے کفر کے فتوے دے دیتے ہیں. تو یہ جو طرز عمل ہے، یہ ہمارا ساری جو جتنے اسلام ہے، اسلامی احکامات ہیں، سب کے بارے میں یہی ہمارا طرز عمل جو ہے وہ بن گیا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ مردوں کو عورتوں پر جو درجہ حاصل ہے قوامیت کا، جیسے آپ کو پتا ہے مشہور آیت ہے الرجال قوامون علی النساء. اچھا، یہ جو قوامیت کا درجہ ہے یہ برتری نہیں ہے، یہ ایک درجہ ہے، اور اس بنا پر ہے کہ مردوں پر اللہ تعالیٰ نے معاشی ذمہ داری ڈالی ہے. مرد جو ہے وہ ذمہ دار ہیں بیوی کے اور بچوں کے اور پورے خاندان کے نان نفقے کے ذمہ دار ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی ذمہ داری عورت کے اوپر نہیں ڈالی ہے. تو اس سے جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہے، اور خاص طور پر مغرب اور جو اورینٹلسٹ ہیں اور اسلام پہ تنقید کرنے والے لوگ ہیں، وہ مرد اور عورت کی مساوات اور عورت کے حقوق کی بحث اس سے جو کشید کرتے ہیں وہ بالکل ایررلیونٹ ہے. وہ یقینی طور پر یہ بالکل ایک دوسرے کنٹیکسٹ کے اندر بات کی گئی ہے کہ دیکھیں ایک خاندان ہے، ایک 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 ادارہ ہے جو ہے خاندان. اور دیکھیں کہ کوئی بھی ادارہ دنیا کے اندر آپ بتا دیں کہ آپ ہم کسی نہ کسی ادارے کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، یا اداروں کا جو ایڈمنسٹریشن کا، اداروں کا جو علم ہے اب وہ بہت ایڈوانس ہو چکا ہے. آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی ادارہ بغیر سربراہ کے نہیں چل سکتا. اور اب کبھی آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ 10 سربراہ مل کر ایک ادارے کو چلا رہے ہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ بھی ناگزیر تھا کہ اللہ تعالیٰ جو خاندان کا ادارہ ہے، جو اس کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے، اس کا ایک جو ہے سربراہ ہو، اس کی ذمہ داریاں ہوں، اور اس طریقے سے جو ہے وہ اس کو جو ہے اس کو چلائے اور چلانے کے ذمہ دار ہو. اور یقینی طور ان ذمہ داریوں کے ساتھ بہت ساری جو ہے وہ رسپانسبلٹیز اور جو ہے وہ بھی ساتھ دی گئی ہے اس کو. وراثت کے قوانین کا ذکر ہے یہ سورت کے اندر بہت ہی تفصیل سے. وراثت کے قوانین جو انہیریٹنس لاز ہیں، وہ تفصیل کے ساتھ بتائے گئے ہیں, اور اتنی تفصیل ہے بلکہ غیر معمولی تفصیل ہے, اور اس میں پھر اخلاقی ضابطے بھی ہیں, قانونی ضابطے بھی بتائے گئے ہیں, بالکل حصے بھی الگ الگ کر کے بتائے گئے ہیں. ہر فرد کا جو ترکے کے اندر, مرنے والے کے ترکے کے اندر کوئی حصہ ہو جس کا ممکنہ طور پہ تھا, سب کے نام گنوا کر جو ہے ان کے حصے جو کسر کے اندر اور فریکشنز میں ہیں وہ بھی بتا دیے گئے, تاکہ معاشرہ جو ہے مجموعی طور پر کسی تضاد کا شکار نہ ہو, کسی آپس میں کسی کوئی نفاق نہ ہو آپس میں, اور آپس میں سر پھٹول نہ ہو, جو ہے جو حق ہیں لوگوں کے, حقوق ہیں جو اس کے اوپر, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کے اوپر یا لوگوں کی ڈسکریشن پہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قانونی ضابطے جو ہے بنا دیے. اور اسلام نے پہلی دفعہ دنیا کے اندر ایک ایسے قانون سے متعارف جو ہے کیا دنیا کو, قانون وراثت سے, جو اس سے پہلے جن میں دنیا کی کوئی نظیر نہیں ملتی تھی. آپ دیکھیں کہ دنیا کے چاہے دوسرے مذاہب تھے, چاہے جوڈیزم تھا یا پھر کرسچینٹی تھا یا پھر بعد کے ہندوازم تھا, اس وقت بہت سارے, اور ان سب کے اندر جو ہے عورت کو کسی قسم کے وراثت کے کوئی حقوق نہ تھے. تو اسلام نے جو ہے اس میں بالکل ایک نئی جو ہے وہ طرح ڈالی ہے, اور اسلام کا جو قانون وراثت ہے بہت ہی ممتاز اور بہت ہی منفرد ہے اس حوالے سے. اسلام کے قانون وراثت میں جو بنیادی بات ہے اس میں اسلام نے جو تمدن استحکام ہے, دیکھیں کہ جو سوسائٹی ہے, سوسائٹی کس طریقے سے جو اسٹیبلش اور مستحکم ہوگی, یہ بنیاد جو ہے اس کی بنیاد کے اندر یہ چیز جو شامل کی گئی ہے, یا پھر آئلی زندگی ہے, ڈومیسٹک لائف ہے, جو فیملی لائف ہے, خاندانی نظام ہے, اس کی نشو نما جو ہے اس کی کس طریقے سے ہوگی اور اس کو کس طرح سپورٹ ہوگی, یہ چیز جو ہے میراث کے احکامات کے اندر بہت جو خاص طور پر اس کا جو خیال رکھا گیا ہے. اور پھر اس میں جو ہے ان تمام ناانصافیوں کا ازالہ کر دیا گیا ہے جو اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد بھی بہت سارے معاشروں کے اندر جو ہے پائی جاتی ہیں, اور وہ پرانے صدیوں پرانے جو ظلم کا نظام تھا جس کے تحت معاشرے کے جو کمزور طبقے تھے, عورتیں تھیں جیسے بیوائیں تھیں اور یتیم تھے, تو ان کا جو ہے کوئی پرسان حال نہ تھا, لیکن اسلام نے ان کے حقوق کو تحفظ دیا ہے اور ان کو جو ہے وہ بالکل ریٹن اور جو ہے بالکل پرسکرائب جو ہے وہ ان کو اپنے جو حقوق دیے ہیں. اب دیکھیں کہ اس کو یہ کتنی اب ستم ظریفی ہے, آئرنی آف فیٹ ہے یہ, کہ وہ اسلام جس نے محروم اور کمزور طبقوں کو ان کے حقوق دیے اور ان کے جو ہے وہ جو وراثت کے اندر ان کو بڑے ان کے حقوق کا تحفظ کیا, تو ہم مسلمانوں نے جو ہے وہ اس جاہلیت قدیمہ کو پھر سے زندہ کر دیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے عورت کے طور پہ جو ہے بہن کو اور بیٹی کو اور ماں کو سب حیثیتوں میں وراثت کے حقدار قرار دیا, لیکن ہم نے پھر مسلمانوں نے ان کو محروم کر دیا. تو یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم نے, جو شاعر نے کہا ہے نا کہ مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ, اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے, تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ جو ہے قانون دیا ہے جو دنیا سے منفرد ہے, جس میں تمام لوگوں کے حقوق کا اور عورتوں اور بیواؤں اور بچوں اور یتیموں کے حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے, لیکن ہم نے پھر جو ہے جاہلیت کے راستے پہ چال پہ پھر ان سب کو جو ہے ان حقوق سے محروم کر دیا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان مفاسد کو روکنے کے احکام جو ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں جو صنفی انتشار اور جنسی بہرہ‌وری سے پیدا ہوتے ہیں, اس میں بدکاری اور فحاشی پر جو ہے وہ سزائیں سنائی گئی ہیں, اور جنسی بہرہ‌وری ہے یا جنسی جذبات کی جو بے قید جذبات ہیں جنسی, اور شرم و حیا کے بندھن ڈھیلے پڑ جانے سے جو انتشار پیدا ہوتا ہے معاشرے کے اندر, جو انارکی پھیلتی ہے وہ کسی بھی معاشرے کے اندر انتہائی تباہ کن ہوتی ہے, تو ان سب تمام ہولز کو جو ہے وہ پلگ کیا گیا ہے قانون بنا کر. پھر اس کے بعد جو ہے حرام رشتوں کی تفصیل ہے, اور حرام رشتے گنوائے گئے ہیں جس میں جو ہے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ بڑھ کر جو ہے وہ محرمات نسب ہے, جو وہ جو نسب یعنی جو رشتوں کے حساب سے جو حرام رشتے ہیں, جو وہ عورتیں ہیں جو رحمی رشتے کی قربت کے باعث سے جو حرام ہو جاتی ہیں ان قریبی رشتے کی وجہ سے, اور یہ ابدی حرام ہے, اور یہ ساتھ ہیں, ان میں ماں شامل ہے اور سوتیلی ماں بھی ہے, اور اس میں پھر حدیث کے سے جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی اور نانی کو بھی اسی میں شامل کیا ہے, پھر بیٹی ہے, اسی طرح بیٹی کے اندر پوتی اور نواسی بھی شامل ہو جاتی ہے, پھر بہن ہے, اس میں حقیقی بہن بھی ہے, ماں شریک بہن بھی ہے, باپ شریک بہن بھی ہے, باپ شریک بہن بھی ہے, وہ ساری کی ساری جو ہے اس میں وہ جو ہے وہ شامل ہے. پھر پھوپھی ہے اور والد کی بہن خواہ سگی ہو یا سوتیلی وہ بھی شامل ہے. خالہ ہے ماں کی بہن خواہ سگی ہو یا سوتیلی ہو وہ بھی شامل ہے. بھتیجی ہے بھائی کی بیٹی خواہ سگی ہو یا سوتیلی ہو وہ بھی اس میں شامل ہے. اور بھانجی ہے بہن کی بیٹی خواہ سگی ہو یا سوتیلی ہو. یہ سات حرام رشتے ہیں جن سے جو ہے نکاح جو ہے وہ حرام ہے, نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ دوسرے بھی ہیں جو جو مساہرت سے جو جو حرام رشتے ہوتے ہیں, جو بیوی کے حوالے سے جو ہے بیوی کے رشتے کی وجہ سے جو حرام رشتے ہوتے ہیں, جیسے ساس کا رشتہ ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح اس میں شامل ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ رضائی رشتے بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. وہ رضائی وہ ہوتے ہیں جو دودھ شریک رشتے ہوتے ہیں, دودھ پینے سے جو جو رشتے بن جاتے ہیں وہ بھی پھر اس کے اندر جو شامل ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اہم بات بتائی گئی ہے کہ معاشرے کی جو سلامتی ہے وہ تو ایک بنیادی جو ہے وہ اس کی کنسیڈریشن ہے اسلام کے اندر. فرمایا کہ معاشرے کی سلامتی کے دار و مدار جو ہے اقتصادی سلامتی پر ہے, اسی لیے اقتصادی طور پر جتنے امور ہیں ان کے لیے بھی قانون سازی کی گئی ہے اور ان کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ پہ نہیں چھوڑا گیا ہے. خالی لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ پہ کہ یہ ٹھیک ہے, یہ جائز ہوگی, یہ ناجائز ہوگی, کوئی اس کو جائز کہے گا, کوئی ناجائز کہے گا, نہیں, بلکہ اس پہ جو ہے قانون سازی کی گئی ہے. پھر لوگوں کو بتایا کہ لوگوں کے اموال شرعاً ناجائز اور ممنوع طریقے سے کھانے میں جو ہے وہ ممانعت کی گئی ہے کہ اس طریقے سے تم جو ہے تصرف میں نہیں لے سکتے لوگوں کے مال. اس میں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں پھر شامل ہیں ناجائز میں, چوری ہے اور ڈاکہ ہے اور غصب ہے اور خیانت ہے اور رشوت ہے اور سود ہے اور قمار بازی ہے, جوا ہے, لاٹری ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں کہ یہ ناجائز طریقے سے جو ہے مال ہے یہ نہیں دیے جا سکتے. باطل اور ناجائز طریقے سے جو کاروبار ہے وہ کون سا ہے, وہ سارے کاروبار اس سے مراد ہیں اور تجارت لین دین کے وہ طریقے ہیں جن میں معاملہ کے دونوں فریقوں کی حقیقی رضامندی شامل نہ ہو بلکہ صرف ایک فریق کو پروٹیکٹ کیا گیا ہو. کسی کو اگر ایک تو وہ سارے کے سارے جو کانٹریکٹس ہوں گے وہ لین دین وہ تجارت جو ہوگی وہ بھی ناجائز ہوگی. اسلام نے اس سے بھی اس کو جو ہے منع کیا ہے. تو آپ دیکھ لیں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں کہ اسلام نے کس طریقے سے کتنے زیادہ جو ہے پہلو ہے اسلام کے یا اس صورت کے اندر کس طریقے سے کتنے صورتوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سوسائٹی کے اور انسانی تہذیب اور تمدن اور روزمرہ کے معاملات جو ہیں معاشرتی ہیں اور اقتصادی ہیں اور سب معاملات کو جو ہے اسلام نے اپنی لپیٹ میں لیا ہے اور اس میں جو ہے واضح طور پر قانون سازی کی گئی ہے اور واضح طور پر ہدایات دی گئی ہیں. پھر اس کے بعد جیسے بتایا کہ یہاں پہ یتیموں کے حقوق خاص طور پہ نگہداشت کی گئی ہے کیونکہ یہ بہت ہی اسلام سے پہلے ایک نیگلیکٹڈ جو ہے ڈومین تھی جس میں جو ہے وہ یتیموں کے مال کو جو ہے وہ غصب کر لیا جاتا تھا, ہڑپ کر لیا جاتا تھا اور غریب ان کا جو ہے کوئی پرسان حال نہیں تھا. تو یہ ون آف دا جو ویکسٹ ایلیمنٹس آف دا سوسائٹی تھے ان کے اندر شامل تھے, لیکن یتیموں کے حقوق کی جو ہے نگہداشت اسلام نے بہترین طریقے سے کی ہے. ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے اور ان کا مال کھانے کی شدید مذمت کی ہے اور سخت وعید کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ قرآن مجید کے اندر ہے کہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ ایسی ہے جیسے اپنے پیٹوں کے اندر جو ہے وہ آگ انگارے, سرخ گرم انگارے جو ہے وہ بھر رہے ہوں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو اس تمثیل سے بتایا ہے کہ قیامت کے روز کچھ لوگوں کے منہوں سے اور نتھنوں سے اور ہر جو ہے جو سوراخ انسان کا اس سے آنکھوں سے ناکوں اور کانوں سے ہر جگہ سے دھوئیں جو ہے اٹھ رہے ہوں گے کچھ لوگوں کے, اور وہ یوں پہچانے جائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھانے والے تھے. تو آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے اتنی سخت جو ہے وہ شدت کے ساتھ وعید جو ہے بتائی گئی ہے کہ یتیموں کا مال کھانا کس قدر اللہ اور رسول کی جو سخت ناراضی کا باعث بنے گا. اس کے بعد ایک بہت اہم آیت ہے جس میں بتایا گیا کہ ہر رسول اپنی امت پر گواہی دے گا, رسول بطور کراؤن پروسیکیوٹر جو ہے وہ کھڑا ہوگا اور جو وہ کہے گا کہ جو ہے یہ اے اللہ جو ہے یہ میں نے پیغام اس اپنی قوم تک پہنچا دیا تھا اور اس کے بعد اب جو ہے انہوں نے آگے پہنچانا تھا. تو یہ قرآن مجید کی شہادت الناس, آپ کو پتا ہے کہ شہادت الناس کا موضوع ہم مسلسل جو ہے وہ سورہ بقرہ کے اندر, سورہ آل عمران کے اندر, اور پھر یہ آپ یہاں بھی چوتھی تیسری لگاتار سورت ہے جس کے اندر جو ہے یہ لوگوں پر شہادت دینا ہے, اسلام کی اور اسلام کے پیغام کی گواہی جو یعنی لوگوں تک پہنچانا ہے. تو وہ یہ ہوگا کہ آپ دیکھیں یہاں پہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث جو ہے روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تلاوت کی گئی قرآن مجید کی, اور آپ جو ہے وہ تلاوت سنتے رہے, اور جب اس آیت پہ جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود جو آپ کے سامنے تلاوت کر رہے تھے اس آیت پہ پہنچے, فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, کیسا ہوگا وہ وقت جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اس اپنی امت پر, اور اس امت میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو گواہ لائیں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ نے جو ہے وہ ہاتھ کے اشارے سے روک دیا ان کو کہ بس حسبک بس کرو. اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رکت طاری تھی, اور آنکھوں سے آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ تر ہو گئی تھی, اور یہ شدت احساس تھا کہ دیکھیں میں نے اپنی امت تک یہ پہنچا دیا, اب میری امت پہ کتنا مشکل وقت ہوگا کہ وہ ان سے پوچھا جائے گا کہ تم بتاؤ اس پیغام کے بارے میں جو رسول نے تم تک پہنچایا, تم بتاؤ تم نے کیا کیا اس پیغام کے. تو یہ وہ بات ہے, یہ وہ شہادت علی الناس کا فریضہ ہے جو اس امت کے سپرد کیا گیا. یہ اس وقت بھی بتایا گیا جب اس امت کو نصب کیا گیا اور پچھلی امت کو معزول کیا گیا, تو سب سے پہلی بات جو بتائی گئی یہی بتائی گئی تھی کہ یہ جو ہے تم ایسی امت ہو جو یہ جو ہے شہادت الناس لوگوں پر اس دین کی جو ہے گواہی شہادت کا فریضہ جو ہے انجام دے گی. تو یہ وہ بات ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو سوچنی چاہیے کہ ہم کس قدر اس شہادت کے فریضے کے اندر جو ہے اپنے آپ کو پاتے ہیں, کس قدر اس کے ساتھ جو ہے جڑے ہوئے ہیں. اہل کتاب کو خطاب کیا گیا پھر, اور ان کی گمراہی جو ہے, ان کی اوہام پرستی جو ہے, ان کی جس طریقے سے وہ قوم پرستی میں اترا تھے, ان کے اعمال اور کرتوتوں کا ذکر کر کے بتایا گیا کہ دیکھو ان راستوں پر چل کر تم نے کس طریقے سے ہدایت کی شاہراہ کو جو ہے گم کر دیا. عزیز بہنوں اور بھائیوں, یہ کتاب بنیادی طور پر انسان کو خطاب کرتی ہے, لیکن یہ کتاب جو ہے یہ غیر مسلموں کو خطاب کے لیے نہیں اتاری, بلکہ یہ تو مسلمانوں کو خطاب کر کے اتاری گئی. تو اہل کتاب کی گمراہیوں کی بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں مسلمان بھی جو ہے ان چیزوں کے اندر جو ہے نہ پڑ جائیں, اور ہدایت کی شرح کو گم کر کے ضلالت کی پگڈنڈیوں پر نہ چل پڑے. تو یہ جو ہے وہ, اور پھر اللہ تعالی نے ان پہ لعنت فرمائی اسی سبب سے, تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک سبق ہے. اس کے بعد پھر طلاق, مہر, عدت, نکاح, تعدد ازواج جو ہے یعنی جو ایک سے زیادہ جو ہے وہ ازواج شادیاں کرنا, نکاح کرنا, ان کا ذکر ہے کہ اس کو پھر عدل کے ساتھ جو ہے مشروط کیا گیا ہے. پھر اسلام کے نظم اجتماعی کے تقاضوں کا ذکر ہے, اور یہ نظم اجتماعی کیا ہے, جو مسلمانوں کی اجتماعیت کا جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے, جو نظم ہوتا ہے, جو تنظیم ہوتی ہے, جو صورت گر جو جس طریقے سے بھی دنیا میں مختلف زمانوں کے اندر جو رہے گی, جو نظم ہوگا, ایڈمنسٹریشن ہوگی, اس کے تقاضوں کا ذکر ہے کہ یہ مسلمانوں کی ایڈمنسٹریشن اور اس کے تقاضے کیا ہوں گے. تو یہ دو آیتیں جو ہے 58 اور 59 مرکز آرا جو ہے آیات میں شمار ہوتا ہے ان کا, اور اس میں رعایا کے اور حکومت کے حقوق و فرائض بتائے گئے. اب دیکھتے جائیے کہ یہ جو اصطلاحات ہیں کس طریقے سے اسلام اس صورت کے اندر, ایک پورا کل ہم نے ایک بات پڑھی تھی اس صورت کے بارے میں, اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے پوری ایک اسلامی جو ریاست ہے اس کا ایک نقشہ جو ہے, یا ایک ریاست قائم کرنے کا اشارے جو ہے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں کہ وہ کرو. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں, اس میں بھی آپ ریاست اور حکومت کے حقوق و فرائض بتائے. تو یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں یہ ہوا میں ظاہر ہے نافذ عمل نہیں ہوں گی, کوئی حکومت ہوگی, کوئی رعایا ہوگی, کوئی ان کے حقوق و فرائض ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم دیے ہیں تو اس کے صاف مطلب ہے کہ تم ایک جو ہے اس طرح کے مسلمانوں کا ایک اجتماعی نظم ہو, ان کا جو ہے ان کی حکومت ہو, ان کا علاقہ ہو, ان کے جو ہے جو اوپر ہے حکم, جو حکم نافذ کرنے والے لوگ ہیں ان کی کچھ حقوق و فرائض ہوں, نیچے جو رعایا ہے ان کی کچھ جو ہے حقوق و فرائض ہوں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ خود بخود اس بات کی جو ہے غماز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ حکم دیا ہے کہ تم ان چیزوں کو کرو. اس میں اسلام کا سیاسی, اسلام کا قانونی اور دستوری نظام کے بنیاد کے جو بنیادی اصولوں کا جو ذکر کیا گیا ہے. مثلا جب اور اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں پوری اسلامی ریاست کا نقشہ ایک بلو پرنٹ موجود ہے. مثال کے طور پہ جب کہا گیا کہ یا جو الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم, اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو, تو ظاہر ہے یہ جو ہے جو بھی وہاں پہ تمہاری جو تم لیجسلیشن کرو گے اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ کر, ان کے حکام سے آگے بڑھ کر, تو یہ لیجسلیشن, یہ مقننہ جو ہوتی ہے آپ کو پتا ہے, تو جو پارلیمنٹ ہوتی ہے یا جو کوئی بھی پارلیمنٹ کے ایکویلنٹ کوئی باڈی ہوگی, یعنی مقننہ جسے ہم کہتے ہیں اردو کے اندر, کہ اس کی بات کی گئی ہے. پھر فرمایا گیا کہ ان اللہ یامرو ان تؤدوا الامانات الی اہلہا, اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم جو ہے امانتیں امانت داروں کے سپرد کرو, یہ بات جو ہے کہی گئی ہے. تو یہ پوری اس میں انتظامیہ ایڈمنسٹریشن جو ہوتی ہے, جو عدلیہ ہے, جوڈیشری ہے, وہ آگے جو آیت جاری رہتی ہے 59, اس کے اندر عدلیہ کا بھی ذکر ہے, پھر مقننہ لیجسلیچر جو ہے اس کا بھی ذکر ہے. تو یہ پورے کا پورا جو ہے ایک ڈھانچہ اس کے اندر موجود ہے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جو ہے یہ اسلام کے مذہبی تمدنی اور سیاسی نظام کی بنیادی اور اسلامی دستور کی پہلی دفعہ اور پہلی شک ہے جس کی دائمی حیثیت ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے قانون کے اندر بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے, سب سے پہلی جو ہے شک ہے وہ یہی ہے کہ نو لیجسلیشن شیل بی ڈن ان ریپنڈنٹ ٹو قرآن اینڈ سننا. یہ وہ بات ہے کہ اس کے بعد یہ پہلی دفعہ ہونی چاہیے, اور پہلی ہی جو ہے یہ دفعہ جو ہے یہ پاکستان کے قانون میں شامل کی گئی ہے. امانت اہل امانت کے سپورٹ کرنے سے بہت سارے لوگ یہ مراد لیتے ہیں کہ شاید جو ہے یہ کسی کے پاس اگر کوئی امانتاً کوئی چیز رکھوا دی جائے, پیسے یا کوئی چیز رکھوا دی جائے, تو اس کو وہ واپس جوں کا توں کر دے, تو یہ امانت میں یہ امانت ہوتی ہے, یہ امانت کہاں ادا کرنا ہے. لیکن در حقیقت قرآن مجید کی اس آیت کا کہ امانت اہل امانت کے سپرد کرو, بہت بڑی اس کی اپلیکیشن ہے, وسیع تر اپلیکیشن ہے. اس میں وہ تمام حقوق و فرائض, چاہے خواہ وہ اللہ کے حقوق ہوں, چاہے وہ بندوں کے حقوق ہوں, چاہے وہ انفرادی حقوق ہوں, چاہے اجتماعی حقوق ہوں, چاہے وہ آئلی حقوق ہوں, چاہے معاشرتی حقوق و فرائض ہوں, چاہے تمدنی حقوق و فرائض ہوں, یا پھر سیاسی حقوق و فرائض ہوں, سارے کے سارے قومی حقوق و فرائض ہو گئے سارے جو ہے, یا پھر ذمہ داری کے تمام مناسب جیسے ہوتے ہیں, چاہے یہ مذہبی پیشوائی ہو, چاہے یہ جو ہے قومی کسی ملک کی جو ہے وہ پیشوائی ہو, قومی سرداری کے رتبے ہوں, جیسے مثلا جو جتنی بھی آپ ان کو انگلش میں کہہ سکتے ہیں کہ پوزیشن آف ٹرسٹ جو ہوتی ہیں, ان میں چناؤ کرنا ہو, تو یہ ان کو صحیح چناؤ, صحیح آدمی کو میرٹ کے اوپر چننا, یہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرنے کے جو ہے یہ وہ حکم اس کے اندر شامل ہے. اور جو ہے علماء تفاسیر نے, علماء ہمارا اسلام نے اس کی یہی جو ہے تشریح کی ہے کہ یہ ساری چیزیں جب لوگوں کو چننا ہے تو یہ صحیح لوگوں کو چننا اصل میں امانت اہل امانت کے سپرد کرنے کے جو ہے وہ اس کے اطلاق اس حکم کا. لیکن اور ساتھ پھر ان کا کنٹراسٹ بھی دیکھیں, اس کا دوسرا پہلو بھی, سلبی پہلو بھی دیکھیں کہ حکومت اور حکومتی مناسب پر بد دیانت, جھوٹے, بد کردار, خائن اور اسلامی طرز حیات سے دور کی زندگی گزارنے والے جو لوگ ہیں ان کو لے کے آنا نہ صرف امانت میں خیانت ہے بلکہ یہ جھوٹ کی گواہی بھی ہے. یہ جھوٹ کی گواہی ہے کہ جو ہے جس شخص کو جو ہے وہ جو شخص کبھی اسلام کبھی بھی اسلام کی خود اس کی زندگی میں داخل نہیں ہے, وہ کہے کہ میں اسلام لے کے آؤں گا اور آپ نے اس کو چن کے آگے لے کے آئے, تو یہ جھوٹ کی گواہی ہے. اور حدیث مبارکہ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جھوٹ کی گواہی کو شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جو ہے وہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے کیا ہے, تو آپ نے لوگوں نے فرمایا کہ ہاں بتائیے, رسول نے فرمایا کہ جھوٹ کی گواہی ہو, جھوٹ کی گواہی ہو, جھوٹ کی گواہی. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو جن کو ہم جو ہے وہ آج دیکھیں کہ ہم جو لوگوں کو اپنے جہاں جہاں پہ ہمیں چننے کا موقع ملتا ہے, چاہے وہ مذہبی پیشوائی ہو, چاہے ہماری سیاست کی پیشوائی ہو, چاہے قومی پیشوائی کہیں پہ, تو ہم کس قسم کے لوگوں کو چنتے ہیں؟ اور کبھی بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو مد نظر رکھا ہے کہ مجھ سے پوچھا جائے گا جس بندے کو میں لے کے آ رہا ہوں کہ یا کیا یہ قابل شخص تھا, اس جو ہے اس قابل تھا اس لانے کے؟ اگر نہیں تھا تو میں نے اس امانت کے اندر خیانت کی ہے, اور میں نے جو ہے اس جو جھوٹ کی گواہی میں میں شریک ہوا ہوں. تو یہ جو ہے اس بارے میں جو ہے دیکھیں کہ قرآن مجید سے ہماری زندگی کس قدر دور کی زندگی ہے, اور وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید ہماری زندگیوں میں داخل نہیں ہے, رچا بسا نہیں ہے, ہم نے قرآن کو اوڑھنا بچھونا نہیں بنایا ہے, اور ہم نے قرآن کو جو ہے چال چلن نہیں کیا اپنے معاشرے کے اندر. قرآن کو زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم اگر پڑھ بھی لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس کی تلاوت کر لیں, اتنے مرتبہ ختم کر لیں, اور جو ہے وہ یقینی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کتنے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جو ان پہ قرآن لعنت کرتا ہے, قرآن پڑھنے والے پہ قرآن لعنت کرتا ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ جو کچھ قرآن میں پڑھ رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں, اور عملی زندگی میں وہی کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو قرآن اس پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے. تو یہ وہ باتیں ہیں عزیز بھائی اور جو قرآن سے دوری کے باعث ہماری زندگی کے اندر آئے. پھر فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے لوگ جو ہوں گے وہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے, وہ صدیقین کے ساتھ ہوں گے, وہ شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے, اور یہ بڑے اچھے رفیق ہیں. اللہ تعالیٰ ان ایسے رفیقوں کی رفاقت نصیب فرمائے ہمیں, آمین. پھر منافقین کو اور نفاق کو, اور منافقین کے بارے میں بہت سارے احکامات ہیں, ان کو پہچاننے کی ہدایت کی گئی ہے. فرمایا کہ ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے, ان کے مختلف طرز عمل پہ ان کی سرزنش کی گئی ہے, ان کے جو نفاق کے دعوے ہیں ان کی حقیقت بتائی گئی ہے, اور جہاد پہ جو اعراض کرتے ہیں, جہاد سے جو منہ موڑتے ہیں, پہلو طے کرتے ہیں, یہ جو ہے اس پہ بھی ان کی گرفت جو ہے وہ کی گئی ہے, اور ان کی بہت ساری علامات اور خصوصیات جو بتائی گئی ہیں. پھر جہاد کی غایت بتائی گئی ہے کہ جہاد کی غایت جو ہے وہ مال و متاع حاصل کرنا, مقام و مرتبہ, یا پھر نیچرل ریسورسز ہے, یا دوسرے ممالک کے خام مال پہ قبضہ کرنا ہے, جیسے امپیریل پاورز نے جو ہے 18th, 19th, 20th صدی میں کیا, یا پھر جو ہے منڈیے تلاش کرنا ہے اپنے پروڈکٹس کے لیے, یا پھر عقیدہ ٹھونسنے کے لیے, یا پھر اپنی سیاست اور اپنے ایجنڈا جو ہے لاگو کرنے کے لیے نہیں ہے. جہاد کی جو غایت ہے وہ اصل میں ایمان کی اور اسلام کی نشر و اشاعت ہے, اور محکوم اور ستم زریدہ, ستم سرسیدہ جو مرد اور عورتیں اور مظلوم بچے ہیں ان کا دفاع کے لیے جو ہے اس جہاد کا جو ہے وہ ہے حکم ہے. اور پھر جہاد کا حکم بھی دیا گیا ہے, اور جہاد کی فضیلت بھی بتائی گئی ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ آپ جتنے بھی حالات نامساعد ہوں, سخت نامساعد ہوں, آپ جہاد کے لیے جو ہے نکل کھڑے ہوں. آپ فرمایا کہ آپ تن تنہا نکل کھڑے ہوں, اگر لوگ اس راہ کے اندر کوئی بھی نکلنے والا نہ ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ اکیلے نکل کھڑے ہوں جو ہے جہاد کے لیے. یعنی آپ اندازہ کر لیجئے, اس سے جو ہے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیا جو ہے اس کی اہمیت ہے. مسلمان معاشرے میں امن عامہ کی جو خبریں ہوتی ہیں ان کی اہمیت کے بارے میں اس صورت میں بتایا گیا کہ کوئی ایسی بات جو اسلامی معاشرے میں, اسلامی اجتماعیت میں, اسلامی ملک کے اندر جو قومی سلامتی سے متعلق ہو, اس کو پھیلانے کی بجائے, عام کرنے کی بجائے, جو ہے دھڑا دھڑ ایک گروپ کے بعد دوسرے گروپ میں شیئر کرنے کی بجائے, حکومت ہے یا اسلامی نظم ہے یا مسلمانوں کے امور کے ذمہ داران ارباب اہل عقد ہیں, ان تک جو متعلق اداروں تک اس کو فوراً پہنچایا جائے, اور تاکہ وہ مناسب جو ہے اس پہ جو ہے وہ عمل اس کی جو ہے وہ توڑ کر سکیں, اور پھر یہ افواہ سازی کی سخت حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے. عمل اور کردار کی بنیاد پر شناخت میں عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے. انسانوں کی قدر و قیمت کا معیار اس پہ نہیں, معیار نہیں طے کیا جاتا کہ مرد کون ہے اور عورت کون ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا جو قدر و قیمت ہے وہ ایمان اور نیک عمل کی بنیاد پہ ہے. پھر اس کے بعد عورتوں کے حقوق کا تذکرہ ہے, بڑی تفصیل کے ساتھ ہے. مردوں کے بھی ویسے حقوق ہیں جیسے عورتوں کے حقوق ہیں, اور عورتوں کے حقوق بھی ایسے ہیں جیسے مردوں کے حقوق ہیں, اور پھر عورتوں کے حقوق اور ان کے اموال کے تحفظ کے جو ہے احکامات بھی ہیں. پھر حالت جنگ میں نماز پڑھنے کے احکام ہیں, جیسے صلاۃ الخوف ہوتی ہے, صلاۃ القصر ہے. پھر اس کے بعد نماز کے اوقات کا بھی تذکرہ ہے, غسل, تجمم کے مسائل کا بھی. اب دیکھیں گے یہ وہ شروع کے اندر وہ مسائل تھے سارے جن میں اسلامی سوسائٹی کو سب کا پیش آ رہا تھا, تو جیسے جیسے چیزیں آ رہی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے جو ہے وہ جو ہے وہ بھی بتائے ہیں, بھی بتائے ہیں. پھر اس کے بعد نظام شریعت میں جان و مال کی اہمیت ہے کہ مومن کو جان بوجھ کے قتل کرنے والے کی سزا فرمائے گی, دائمی جہنم ہے. پھر مذبذب ذہنیت جو ہوتا ہے, جو انڈیسائڈیڈ لوگ ہوتے ہیں, جو متربسین ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں جو ہے ادھر کا ساتھ دیں ادھر کا ساتھ دیں, دیکھو اور پھر اس کے بعد ہم جو ویٹ کرو اس کے بعد دیکھو اور کون کس اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, اس ذہنیت کی جو مذمت کی گئی ہے. شیطان کے اغوا یہ طریقہ واردات کا ذکر کیا گیا ہے کہ شیطان لوگوں کے مال اور اوقات اور کوششوں اور اس کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کی بجائے جو ہے دوسری جگہوں پہ لگا دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ جگہ ہیں. تو شیطان نے خود جو ہے اس کام کو اغوا کہا ہے کہ میں اس طریقے سے لوگوں کو اغوا کروں گا. تو یہ بالکل صاف ظاہر ہے کہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ میرا مال اور میری جان اور میرے اوقات اور میری ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں کہاں پہ لگ رہی ہیں, اگر کسی ایسی جگہ پہ لگ رہی ہیں جو اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے تو یقینی طور پر یہ شیطان نے لگا رکھی ہیں. سب سے بہترین طرز زندگی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ ہے جس میں اپنے انسان تمام وجود کے سمیت اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ سر تسلیم خم کر دے. اور اس کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ نظام عدل و قسط کا قیام جو ہے یہ بہت بہت ہی اللہ تعالیٰ کا ایک واضح اور غیر مبم انمبیگوس حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. اور یا جو الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جو ہے کھڑے ہو جاؤ جو ہے وہ عدل و انصاف کے لیے اور اللہ کے جو ہے وہ قسط کے اوپر اللہ کے لیے اس کے اوپر گواہی دینے والے. یعنی قرآن کی عظیم ترین آیات میں سے اس کا شمار ہوتا ہے جس میں اسلامی نظام حیات کا ایک بہت اٹل اہم اصول بیان کیا گیا ہے. اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ انصاف کی رش پیش پہ نہ صرف تم خود چلو بلکہ عدل و انصاف کے نظام کو قائم کرنے والے بنو اور دنیا میں انصاف کے لمبردار بنو. اور یہ جو عدل اجتماعی جو سوشل جسٹس پہ جو ہے یہ اس کا قیام کی بات کی گئی ہے. اسلام نے اور اللہ تعالیٰ نے جتنا زور دیا اس پہ, بدقسمتی سے آج ہم اتنے ہی مسلمان معاشرے اس سے جو ہے بے بہرا ہیں. اب دیکھیں کہ غریبوں کا جو کس طریقے سے سرمایہ دار استحصال کرتا ہے. نظام عدل کی انصافیت دیکھیں کہ لوگ 50-60-70-70 سال دھکے کھاتے پھرتے ہوتے ہیں, ان کو انصاف میسر نہیں ہوتا. محروم کی محرومیاں دیکھیں اور دولت کی تقسیم کا غلط نظام دیکھیں اور غریبوں کی تعداد کثیر تعداد جو ایک وقت کی روٹی کے لیے بھی جو ترستی ہے, یہ سارے نظام عدل و قسط کے قیام کے نہ ہونے کے باعث ہیں. اور میرے عزیز بھائیو, اس سے بھی بڑا المیہ یہ ہوا ہے کہ اللہ کے اس انتہائی اہم حکم کا تذکرہ دیکھیں, یعنی اس جو ابھی اس کا آیا ہے, اس کی اہمیت یا اس کے نفاذ کی کوئی صدا, کوئی تحریک, کوئی موومنٹ جو ہے امت کی سطح پہ برپا نہیں ہے کہ عدل و نظام عدل و قسط کا قیام کیا جائے. اللہ تعالیٰ کے یہ حکم ہے کہ معاشروں کے تمہارے معاشروں کی بنیاد یہ ہو, تمہارے معاشروں میں یہ قائم ہو. اس اجتماعی جو ہے یہ جو شعور سے جو ہے یہ امت جو ہے محروم ہے. امت کے اندر اس کا کوئی اجتماعی شعور جو ہے پیوست نہیں ہے. اور وہ جن محدود چند لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو جو ہے وہ ان پہ واضح کیا, انہوں نے اس کی اہمیت کو جانا ہے اور امت کو یہ وہ بھولا ہوا سبق یاد کرانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو وہ اس امت کے اندر جو اجنبی ٹھہرے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتوبہ للغرباء, تو پھر بہت خوشخبری ہے ایسے جو ہے وہ اجنبیوں کے لیے جو اس کام کی طرف بلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو قائم کرنے والے ہیں, بے شک وہ جو ہے وہ اجنبی ہی ٹھہرے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وجزاکم اللہ خیر, بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم, واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.